بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، يقينا ولوك جو الله کی آيات کا انکار کرتے ہیں، وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو نہ حق قتل کرتے ہیں، یا یہودیوں کی برائیوں کا تذکرہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار بھی کرتے تھے اور حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو نہ حق قتل کیا کرتے تھے. ویسے تو ہر نبی کا قتل نہ حق ہی ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ ناحق کا ذکر اس لیے فرمایا کہ یہ اقرار وہ بھی کرتے تھے کہ یہ قتل صحیح نہیں ہے، لیکن ضد عناد اس درجے کا تھا. اور ایسے لوگوں قتل کرتے ہیں جو انصاف کی بات کہتے ہیں. فرمایا اللہ رب العزت نے ان کے سارے دنیا آخرت کے اعمال خبط کر دیے اور ان کا کوئی مددگار نہیں. پھر الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ، جب ان یہودیوں کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آؤ اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، تو ان میں سے ایک فریق اس کا انکار کرتا ہے اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، یعنی آگ تو پہنچے گی نہیں، جہنم میں یہ جائیں گی نہیں مگر چند دن. اور پھر فرمایا آگے فرمایا کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہ اہل ایمان کو اللہ غلبہ عطا فرما دے گا. اور یہ کیسے دے گا؟ کہ اللہ اپنی قدرت رکھتا ہے، وہ چاہے تو عزت والوں کو ذلیل کر دے اور کمزور لوگوں کو اللہ عزت نصیب فرما دے. یہ اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے. اور پھر اسی طرح اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، رات کا دن میں داخل ہونا اور دن کا رات میں داخل ہونا، اور مردے سے زندہ پیدا ہونا، انڈا بے جان چیز ہے اس سے چوزہ پیدا ہو جاتا ہے، اور مرغی جاندار چیز ہے اس کے اندر سے انڈا نکل آتا ہے. فرمایا یہ سب اللہ کی قدرت ہے. پھر آگے لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، اس کے اندر یہ بتایا کہ مسلمان کفار سے دوستی نہیں رکھ سکتا، مسلمان کفار سے دوستی نہیں رکھتا. اولیاء ولی بنانے کو، یعنی دوستی کرنا، یعنی اس سے مراد ایسی دوستی ہے جس کا تعلق دل سے ہو، قلبی محبت اس انداز کی کہ دونوں کی زندگی کا مقصد نفع نقصان ایک ہو جائے. اس قسم کا تعلق مسلمان صرف مسلمان سے رکھ سکتا ہے، کافر سے نہیں رکھ سکتا. ایسا قلبی تعلق کہ دونوں کا ایک مقصد زندگی ایک ہو جائے، نفع نقصان ایک ہو جائے، اس قسم کی موالات اور دوستی مسلمان صرف مسلمان سے رکھ سکتا ہے، کافر سے نہیں رکھ سکتا. اور اس قسم کا تعلق کسی کافر سے رکھنا یہ سخت گناہ ہے، اور اس آیت میں اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے. البتہ جو غیر مسلم ہیں اور جنگ کی حالت میں نہیں ہیں اور مسلمانوں کے خلاف سازش میں شریک بھی نہیں ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رواداری اور خیرخائی کا معاملہ کرنا یہ جائز ہے، بلکہ بعض موقع پہ مطلوب بھی ہے، تاکہ ان کے ساتھ ہمدردی اور خیرخائی کر کے اسلامی اخلاق سے متاثر کر کے انہیں اسلام کی طرف دعوت دی جائے اور اسلام کی طرف انہیں ان اسلام سے انہیں مانوس کیا جائے. البتہ دوستی ایسی جو قلبی ہو اور دونوں کے زندگی کا مقصد ایک ہو جائے، تو اس قسم کی دوستی کسی کافر کے ساتھ جائز نہیں ہے. جہاں تک تعلق احسان کا ہے، بھلائی کا ہے، خیرخائی کا ہے، اور یہ بھی اس کافر سے جو جنگ میں شریک نہیں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں نہیں کر رہا، اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے جو ملکی سطح پہ سیاسی اصطلاح میں دوستی کے معاہدے کیے جاتے ہیں، دوستی کے معاہدے کیے جاتے ہیں، دو حکومتیں کرتی ہیں یا دو جسے کہیں کہ مختلف قسم کے سرحد والے سرحدی جسے کہیں کہ تعلقات والے، یہ دوستی کے معاہدے کرتے ہیں، یہ معاہدے بھی کفار کے ساتھ جائز ہیں بشرطیہ کہ یہ معاہدے اسلام اور مسلمانوں کے مصلحت کے خلاف نہ ہوں، تجارتی لحاظ سے ہوں، معاملات کے لحاظ سے ہوں، آمد و رفت کے لحاظ سے ہوں، اور ملکی سطح پہ لین دین کے لحاظ سے ہوں، ان سب کی گنجائش ہے بشرطیہ کہ اس میں اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کے خلاف کوئی چیز نہ ہو، یہ سب چیزوں کی گنجائش ہے۔ البتہ میں نے عرض کیا کہ ایسی دوستی جو قلبی ہو اور دونوں کا مقصد ایک ہو جائے اور نفع نقصان بھی ایک ہو جائے تو اس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے، اور ایسا کسی کافر سے دوستی رکھنا سخت گناہ ہے۔ پھر آگے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ جانتا ہے، اور ہر شخص اپنا کیا کل قیامت میں دیکھ لے گا۔ پھر قل ان کنتم تحبون اللہ، یہاں اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں نبی کی سنت ہو، اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں نبی کی سنتیں ہوں، اور یہی محبت کا دعویٰ سچا ہے، اور اس کی بدولت اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ پھر ان اللہ اصطفى آدم، اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ انبیاء کا چناؤ ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے ولایت، ولی آدمی محنت سے بن سکتا ہے، لیکن نبی آدمی محنت سے نہیں بن سکتا، یہ خاص اللہ کا چناؤ ہوتا ہے۔ اس لیے ولایت کا درجہ آج بھی کھلا ہوا ہے، نبوت کا درجہ بند ہو گیا ہے۔ آدمی محنت کر کے تقوی اختیار کر کے ولی بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا، نبوت اللہ کی طرف سے ایک انتخاب ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ہے، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت، عمران کی بیوی جب انہیں محسوس ہوا کہ مجھے اللہ، انہیں امید ہوئی اولاد کی، تو اللہ کے سامنے نظر مان لی کہ اللہ میری جو اولاد ہوگی میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، اے اللہ تو اس نظر کو قبول فرما لے۔ اللہ کی شان، جب اولاد ہوئی تو بجائے بیٹے کے بیٹی ہوئی، اور عام طور پہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے بیٹیاں قبول نہیں کی جاتی تھیں، بیٹے قبول کیے جاتے تھے، جب بیٹی ہوئی تو یہ خاتون کہنے لگی اللہ یہ تو بیٹی ہوئی ہے، میں نے نظر مانی تھی تیرے گھر کی خدمت کرے گا، اور یہ تو بیٹی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی عظمت کا تذکرہ فرمایا کہ اس بیٹی پر تو ہزاروں بیٹے قربان کی جا سکتے ہیں، یہ تو مریم ہے، اور ایسی، اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے مریم، اور اسے شیطان کے ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھا ہے۔ اور پھر ان کی پرورش ان کے چچا کے ہاں حضرت زکریہ کے ہاں ہوئی، اور اس پاکیزہ ماحول کی پرورش کا بھی نتیجہ اور فطرتی طور پر بھی نیکی کا نتیجہ یہ تھا کہ بچپن ہی کے اندر حضرت مریم کے سامنے کرامات کا ظہور شروع ہو گیا، اور ایک مرتبہ حضرت زکریہ تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں بے موسم پھل ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں۔ تو حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ یہ پھل کہاں سے آئے، فرمائی اللہ نے دیے۔ تو جب یہ دیکھا تو حضرت زکریہ کی اولاد نہیں تھی، تو فوراً حضرت زکریہ نے اللہ کے سامنے جھولی پھیلائی اور فرمایا اے اللہ تو مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، مجھے بغیر موسم کے اولاد دے دے، اگرچہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں اور میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، لیکن تو یہ کر سکتا ہے، مجھے بھی اولاد دے دے۔ پھر اللہ نے حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام کو بیٹا دیا حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت میں، اس کا تذکرہ فرمایا، اور یہ بڑھاپے کے اندر اللہ نے عطا فرمایا۔ آگے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، اس میں حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے انہیں چن لیا اور پاکیزہ بنایا اور بلند مرتبہ عورتوں، جہان والی عورتوں کے مقابلے میں عطا فرمایا۔ اور پھر یہ ساری خبریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، حضرت عیسیٰ کا تذکرہ بھی بہت پہلے ہو چکا دنیا میں، حضرت مریم کا تذکرہ بھی بہت پہلے ہو چکا دنیا میں، پھر یہ ساری باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان سے دنیا میں پتہ دنیا والوں کو پتہ چلی تو یہ تو آپ کی نبوت کی دلیل ہے کہ اللہ آپ کی طرف وحی بھیجتا ہے اور ان وحی کے ذریعے آپ کو ان واقعات کا پتہ چلا ہے. تو ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک, یہ آپ کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کہ مائی مریم کے پاس فرشتے آئے اور کہنے لگے کہ اللہ آپ کو بیٹا دینا چاہتا ہے اور جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا اور جس کا دنیا آخرت میں بڑا بلند مقام ہوگا اور اس کی شان یہ ہوگی کہ وہ بچپن کے اندر گفتگو کرے گا, ماں کے گود میں اور کہولت کے موسم میں بات کرے گا. مائی مریم کہنے لگی میرا تو شوہر ہی کوئی نہیں اور میری تو شادی کوئی نہیں ہوئی, میری اولاد کیسے ہوگی؟ قالت ان ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر, میری اولاد کیسی ہوگی؟ فرمایا اللہ ایسی ہی دے گا, بغیر شوہر کی ہی اللہ اولاد دے دے گا. اس لیے کہ اللہ جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو کون کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہوگی, وہ کتاب پڑھائیں گے, حکمت پڑھائیں گے, تورات اور انجیل کا بھی علم ان کے پاس ہوگا, وہ بھی دنیا والوں کو سکھائیں گے اور وہ بنی اسرائیل کے رسول ہوں گے. یہ ان کی شان کا تذکرہ فرمایا. اور ان کی خصوصیات یہ تھی کہ وہ پرندوں کی شکلیں بنایا کرتے تھے مٹی سے اور پھر اس کے اندر پھونک مارتے وہ پرندہ اڑ کے فضا میں اڑ جایا کرتا تھا, اور مادر ذات اندھے کے چہرے پہ ہاتھ لگاتے اور وہ بینا ہو جایا کرتا تھا, اور مردوں کو زندہ کرتے تھے. یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات تھے, اور معجزہ یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, نبی کی اختیار میں نہیں ہوتا. جیسے کرامت یہ ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے لیکن ہوتا اللہ کے حکم سے, معجزہ یہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے لیکن ہوتا اللہ کے حکم سے. جب چاہے کوئی نبی معجزہ دکھا دے اس کے اختیار میں نہیں, اور جب چاہے کوئی ولی کرامت دکھا دے اس کے اختیار میں نہیں. تو اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر زمانے کے لحاظ سے معجزے عطا فرمائے. حضرت عیسیٰ کے زمانے کے اندر, علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر حکمت کا بڑا چرچا تھا اور حکمت نے بہت ترقی کی ہوئی تھی, ایسی ایسی حکمت تھی, ایسے ایسے موذی امراض ختم ہو جایا کرتے تھے, لیکن کوئی مردے کو تو زندہ نہیں کر سکتا تھا اور کوئی مادرزار اندھے کو تو بینا نہیں کر سکتا تھا. تو اللہ نے اس وقت کے نبی کو یہ معجزہ دیا کہ وہ مادرزاد اندھے کو بھی بینا کر رہا ہے اور مردے کو بھی زندہ کر رہا ہے, اور پرندے کی شکل بنا کر مٹی سے شکل بنا کر اس کے اندر پھونک ماری وہ بھی فضا میں اڑنے لگا. تو معجزہ اسی کا نام ہے کہ دنیا اس جیسا کرنے سے عاجز آ جائے, معجزہ دنیا اس جیسا کرنے سے عاجز آ جائے, اور یہ صرف نبوت کی شان ہوتی ہے. اور اس سے اس نبی کی شان کا اعلان بھی کرنا مقصود ہوتا ہے اور لوگوں کو ان سے متاثر کرنا بھی مقصد ہوتا ہے. تو یہ خصوصیات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. آگے فلما احس عیسیٰ منہم الکفر, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا کون ہیں جو میری مدد کریں گے اللہ کے معاملے میں؟ تو آپ کے حواریین, جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کا نام ہے صحابہ, تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کا نام تھا حواری, تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے معاملے میں آپ کی مدد کریں گے اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف یہودیوں نے مکر کیا اور انہیں قتل کرنا چاہا اور سولی پہ لٹکانا چاہا, فرمایا انہوں نے مکر کیا اللہ نے بھی تدبیر کی, انہوں نے قتل کرنا چاہا اللہ نے بچانا چاہا, تو اللہ کی تدبیر کامیاب ہو گئی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, انہوں نے مکر کیا اور قتل کرنا چاہا, اللہ نے تدبیر کی اور حفاظت فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ, یہ آیت بتا رہی ہے اور مسلمانوں کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے, آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے اور آج بھی زندہ ہیں اور قرب قیامت میں دنیا میں واپس آئیں گے اور محمد رسول اللہ کے شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں, یہ صرف مسلمانوں کا عقیدہ ہے, قادیانیوں کا عقیدہ نہیں ہے. اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے، یہودیوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے، یہودیوں کا عقیدہ ہم نے سولی پہ لٹکا دیا، ہاں، اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ہماری طرف سے ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے۔ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ زخمی ہو گئے تھے اور پھر وہ سولی سے ہٹائے گئے اور کشمیر کے ایک حصے میں انہیں پھر بعد میں ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی قبر کشمیر کے اندر ہے۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ الحمدللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچایا ہے اور وہ آسمانوں پر ہیں اور قرب قیامت میں واپس آئیں گے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافعوں کا، ہم آپ کو اٹھا لیں گے، متوفی کا، ہم ایک تو ہمارے اردو ہے نا وفات، ایک عربی کا وفات ہے، تو بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں عربی کے الفاظ کو اردو کے معنی دے دیتے ہیں، حالانکہ اردو کا وفات اور ہے، عربی کا وفات اور ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک اردو کا بندر ہے اور عربی کا بندر ہے، اردو کا بندر تو آپ دیکھتے ہیں مری کے راستے میں، اور عربی کا بندر آپ دیکھتے ہیں کہ شہزادوں کا نام بھی بندر ہے، تو عربی کا بندر میں اردو کے بندر میں بڑا فرق ہے۔ اسی طرح اردو کے وفات میں اور عربی کے وفات میں بڑا فرق ہے، وہ کیا؟ وفات کے معنی تھا پورا پورا لینا، متوفی کا، آپ کو پورا پورا اٹھا لیا، ہاں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ، یہ وہی لفظ ہیں، وفات کے الفاظ ہیں، کہ جو نیک عمل کرے گا ایمان کے ساتھ اللہ اسے پورا پورا اجر دے گا۔ تو وہی متوفی کا مطلب ہے اللہ نے آپ کو پورا پورا آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے۔ تو عام طور پہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو وفات کا ذکر ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وفات دی، ارے اردو کا وفات اور ہے، عربی کا وفات اور ہے۔ اور پھر اس کی وضاحت بھی آگے کر دی، ورافعوک الیہ، ہم نے آپ کو اپنی طرف اٹھا لیا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا کل قیامت میں اہل حق اور اہل باطل کا فیصلہ ہوگا، اہل باطل کو عذاب دیا جائے گا اور اہل حق کو ان کی نیکیوں کا اجر دے دے۔ دیکھو یہاں لفظ ہے فَيُوَفِّيهِمْ اُجُورَهُمْ، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ اُجُورَهُمْ، جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کی انہیں پورا پورا اجر دے گا۔ تو وفات کے معنی آتا ہے پورا پورا، یہ مادہ اس کے لیے آتا ہے، اور اللہ ظالموں کو ساتھ نہیں دیتا اور ان سے محبت نہیں کرتا۔ پھر ذالک نتلوہ، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی دلیل ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کی زبان سے انسانیت کو پتہ چلیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ، فرمایا جیسے حضرت آدم بغیر باپ کے بغیر ماں کے پیدا ہوئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور اسی کا تذکرہ فرمایا۔ فمن حاجک فیہ من بعدک، کفر کو ہرانے کی ایک شکل تو دلائل دینا ہے، اور ایک شکل اور ہے مباہلہ۔ مباہلہ یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان عیسائیوں سے مباہلہ کیا کہ تم بھی اپنے بال بچوں کو لے کر میدان بھی آ جاؤ، میں بھی اپنے بال بچوں کو لے کر میدان میں آ جاتا ہوں۔ اور پھر بد دعا کرتے ہیں کہ جو ہم میں سے ناحق ہے اللہ اسے ہلاک کر دے، یہ ہے مباہلہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا آ جاؤ میدان میں، عیسائیوں سے کہا، دلائل سے تو مان نہیں رہتے۔ ان کے اندر ایک پادری تھا جو ان کا پیشوا تھا، جب اس نے یہ بات سنی اس نے سب کو منع کر دیا، نہ جانا مارے جاؤ گے، نہ جانا مارے جاؤ گے، ہاں۔ تو یہ مباہلہ کا تذکرہ یہاں پر ذکر ہے، اور فرمایا کہ اس طریقے سے معاندین کو اور سرکشوں کو خاموش کر دیا گیا۔ پھر ان ھذا لہو القصص الحق، یہ سچے واقعات ہیں، یعنی توحید کی دلائل موجود ہیں۔ قل یا اہل الکتابی، پھر اہل کتاب کو نرمی سے دعوت دینے کی ترغیب ہے، اہل کتاب یہود و نصارہ، اس انداز میں دعوت کا اسلوب بھی یہی ہے کہ جب بھی کسی کو دعوت دی جائے تو پہلے ان چیزوں کا تذکرہ کیا جائے جو ان میں اور تمہارے درمیان مشترک ہے، تاکہ مناسبت پیدا ہو جائے۔ جو اچھائیاں تمہارے اندر ہیں ان کے اندر بھی ہیں، تو ان کا تذکرہ کیا جائے تاکہ مناسبت پیدا ہو جائے، اور پھر اس کے بعد دعوت دی جائے۔ تو اسی کا تذکرہ فرمایا کہ یہودیوں کو ان دعوت جب دی جائے اور عیسائیوں کو جب دعوت دی جائے، تو جو تمہارے درمیان اس لیے کہ اللہ کو تو وہ بھی مانتے ہیں ایک درجے میں، اللہ کو تو ایک درجے میں وہ بھی مانتے ہیں، تو ایسی چیزوں کا تذکرہ جو وہاں مشترک ہیں ان کا تذکرہ کر کے دعوت دی جائے۔ پھر آگے یہ اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، کہ پھر اہل کتاب کے اس دعوے کی تردید ہے کہ وہ ملت ابراہیمی پر ہے. بتایا کہ ملت ابراہیمی پر تم نہیں ہو, اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تو توحید پرست ہے. پھر ودت طائفۃ من اہل الکتاب, اہل کتاب کی چاہت یہ ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں. اس کا تذکرہ فرمایا, وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں اور رائے راست سے تمہیں ہٹا دیں. پھر یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون, پھر اہل کتاب سے خطاب ہے کہ تمہارے پاس تو کتاب بھی موجود ہے, پھر تم کیوں گمراہ ہوتے ہو. وقال الطائفۃ من اہل الکتاب, پھر اہل کتاب کے ایک سازش اور ان کا ایک دھوکہ, اس کا ذکر ہے کہ ان کے بعض لوگ دن کے صبح میں ایمان لے آتے ہیں اور شام کو کفر کا اعلان کرتے ہیں تاکہ نئے مسلمانوں کو پریشان کیا جائے, نئے مسلمانوں کو پریشان کیا جائے. اس کا تذکرہ فرمایا ہے. آگے ومن اہل الکتاب من ان تأمن بقنطار یودہ الیک ومنہم من ان تأمن بدون, پھر اللہ رب العزت نے یہودیوں کی خیانت کا تذکرہ فرمایا. پھر اہل کتاب کی جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا اسے توڑ دیا, اس کا تذکرہ فرمایا. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ, پھر اہل کتاب کی ایک سازش کہ وہ تحریف کیا کرتے تھے اللہ کی کتاب میں, اس کا تذکرہ فرمایا ہے اس آیت کے اندر. آگے مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ, اس بات کا تذکرہ فرمایا, کوئی بھی نبی اپنے آپ کو معبود نہیں قرار دیتا. ہاں, اس کی دعوت لوگوں کو اپنے ساتھ یا اپنی معبودیت جتلانے کے لیے نہیں ہوتی, بلکہ وہ لوگوں کو اللہ کا بناتا ہے اور اللہ کی وحدانیت کی تعلیم اور ترغیب دیتا ہے. پھر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, پھر دوسرے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی سے بھی عہد لیا گیا کہ وہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی تصدیق کریں گے, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا جس نے بھی عہد شکنی کی وہ نافرمانوں میں سے ہوگا. پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کی دلیل ہے. آگے قل آمنا باللہ وما انزل علینا, یہاں حقیقت اسلام کا حاصل یہ ہے, حقیقت اسلام کا حاصل یہ ہے کہ تمام نبیوں کو ماننا ہے اور کسی نبی کا انکار نہیں کرنا. البتہ ومن یبتغی غیر الاسلام, اس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے, نہ اب عیسائیت اور نہ اب یہودیت, کوئی دین اب قابل قبول نہیں ہے, صرف اسلام ہی قابل قبول دین ہے. اور اس کا تذکرہ ذکر فرمایا. اور پھر مرتدین کا تذکرہ ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرتے ہیں, ان کی مذمت ذکر فرمائی ہے. اور پھر فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور توبہ کر لی تو اللہ پھر ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے. پھر ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار, فرمایا جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے اور ساری دنیا بھی اپنے عذاب سے بچنے کے لیے پیش کر دیں, سارا خزانہ بھی پیش کر دیں, تو ان کا یہ فدیہ اور ان کا یہ بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا. پھر لن تنال البر, یہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے, اور خرچ بھی ایسا جو بہت بڑھیا ہو, جو جتنا بڑھیا خرچ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا نیکی کی اتنی بلندی پر وہ پہنچے گا. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل, یہود کے جھوٹ یہود کی غلطیوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں بہت ساری حلال چیزوں سے بھی محروم کر دیا تھا, اس کا تذکرہ اس کے آیت کے اندر ذکر فرمایا ہے. اور پھر قل صدق اللہ فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین, اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے سچ کہا ہے. یہ بات آپ کہہ دیں اللہ نے سچ کہا ہے, اور تم ملت ابراہیمی کی اتباع کرو جو سب سے یکسو ہونے والا ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہیں. پھر ان اول بیت, یہاں بیت اللہ کی فضیلت ہے اور مکہ مکرمہ کی فضیلت کا تذکرہ فرمایا کہ یہ دھرتی میں اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے, اور اس کی جو تاریخ ہے اور اس کی برکات ہیں, اس کا تذکرہ فرمایا ہے. پھر اس کے اندر بیت اللہ کے اندر اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں, جن میں ایک مقام ابراہیم بھی ہے, اور جو اس کے اندر داخل ہوتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے. پھر وللہ علی الناس حج البیتی, پھر حج کی فرضیت کا تذکرہ فرمایا. اللہ نے نماز بھی فرض فرمائی تو اقیم الصلاۃ کہا, زکوٰۃ بھی فرض فرمائی آت الزکاۃ کہا, اور روزہ بھی فرض فرمایا کتب علیکم الصیام کہا، لیکن جب حج کی فرضیت کا تذکر آیا تو یہاں بالکل انداز بدل دیا، یوں نہیں فرمایا حج کرو حجو نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وللہ علی الناس، یعنی نماز کا ذکر آیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، حکم دے دیا، آتوا الزکاۃ، وہاں بھی اللہ کا نام نہیں ہے اقیم الصلاۃ کے اندر، آتوا الزکاۃ کے اندر بھی اللہ کا نام نہیں ہے، کتب علیکم الصیام یہاں بھی اللہ کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن جب حج کی بات آئی تو حج کی فرضیت میں سب سے پہلے اللہ کا نام آیا وللہ علی الناس، اس پر مفسرین نے لکھا حج کیا ہے، حج حقیقت میں اللہ سے ملاقات کا نام ہے، ہاں یہی ہے حجر اسود کو ہاتھ لگانا اور اس کو چومنا، ایسا ہے جیسے اللہ سے مصافحہ کر لیا ہے، ہاں تو اس لیے اللہ کا نام یہاں پہلے ذکر ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریا کا سب سے زیادہ اندیشہ ہوتا ہے، ریا کا بہت زیادہ اندیشہ ہوتا ہے، تو خاص طور پہ للہ پہلے لے کے آئے، دیکھو حج تبھی قبول ہوگا جب وہ خالص اللہ کے لیے ہو، جب وہ خالص اللہ کے لیے ہوگا، اس لیے اس انداز میں اس کا ذکر فرمایا۔ قل یا اہل الکتابی، پھر اہل کتاب پر ملامت کا تذکرہ ہے کہ وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی رائے حق سے روک دیتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، یہاں تقوی کا حکم دیا ہے، اور تقوی بھی اتنا جتنا کہ استعداد، جب یہ آیت آئی کہ ایمان والوں تقوی اختیار کرو، اور جیسے تقوی کا حق ہے تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ ہم تقوی کا حق کہاں ادا کر سکتے ہیں، تو پھر قرآن کی دوسری آیت آئی فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تم تقوی اختیار کرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو، تو اللہ نے ایمان والے، اللہ نے انسان کے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ہر گناہ سے بچ سکتا ہے، ہر گناہ سے بچ سکتا ہے، اگر یہ صلاحیت نہ رکھی ہوتی تو اللہ بچنے کا حکم نہ دیتا، یہ نہیں ہو سکتا ایک چیز انسان میں طاقت سے باہر ہے اللہ اس کا حکم دے، تو انسان ہر گناہ سے بچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس سے بچنے کا نام تقویٰ ہے، یہی مطلوب ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ تمہاری اجتماعی قوت اور طاقت کے دو اصول ہیں، تمہارے اندر اجتماعی طور پہ قوت رہے طاقت رہے اور تم باہم جسے کہیں کہ متحد رہو، اس کے تمہارے اندر آپس میں تمہاری طاقت جسے کہیں کہ تمہارا غلبہ رہے، اس کے دو بنیادی اصول ہیں، ایک تو تمہارے اندر تقوی ہو اور دوسرا تمہارے اندر باہمی اتفاق ہو، اگر یہ دونوں چیزیں تقوی بھی ہے اور باہمی اتفاق بھی ہے تو تمہاری قوت برقرار رہے گی اور تمہاری اجتماعیت برقرار رہے گی، بلکہ سچ یہ ہے کہ اتفاق کی بنیاد بھی تقوی ہی ہے، اگر تقوی ہے تو اتفاق بھی ہے، اور جب تقوی اور اتفاق دونوں ہیں تو پھر مسلمانوں کی قوت بھی ہے، پھر مسلمانوں کی قوت بھی ہے، اور اگر تقوی نہیں رہا تو اجتماعیت نہیں رہے گی، اور جب اجتماعیت نہیں رہے گی تو مسلمانوں کی طاقت بکھر جائے گی، اور آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت میں تقوی پیدا فرمایا، سبحان اللہ، مشرق مغرب شمال جنوب کا سارا مسلمان ایک جسم کے مانند ہو گیا، اور آج مسلمانوں کی زندگیوں سے تقوی نکلا ہے، ایک گھر کے پانچ بھائی بھی اکٹھے نظر نہیں آتے، ایک گھر کے پانچ بھائی بھی اکٹھے نظر نہیں آتے، تقوی نہیں، ایسی اجتماعیت ٹوٹی ہے، ایسی اجتماعیت، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے مسلمان ایک عمارت کی مانند ہیں، ایک عمارت جیسے ہر پتھر دوسرے پتھر کے مضبوطی کا ذریعہ ہے، مسلمان ایک دوسرے کے مضبوطی کا ذریعہ تھے، لیکن جب تک وہ عمارت کے اندر ہے، اگر وہاں سے ہٹ کر سڑک پہ پڑ جائے، روڈ پہ پڑ جائے، اجتماعیت سے الگ ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا، وہ ٹوٹ جائے گا، آہستہ آہستہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور ایک وقت آ جائے اس پتھر کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ فرمایا جب تم اجتماعیت سے کٹ جاؤ گے تمہاری شخصیت ہی ختم ہو جائے گی، تمہارا تشخص ہی مٹ جائے گا۔ تو یہ اجتماعی طاقت کے دو بنیادی اصول بتائے ہیں، ایک تقوی ہو اور دوسرا ایک باہمی اتفاق ہو، اسی کا تذکر فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ وحدت اسلامی کی بنیاد یہی چیز ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ فرمایا کہ ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر، لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بننے کا حکم ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جس کا اوڑھنا بچھونا ہی یہ دین کا کام ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں پر دین کا کام فرض ہے، دعوت کا کام فرض ہے، جو ہر مسلمان پر ہے، لیکن وہ کام ایسا ہے کہ ظاہر ہے وہ تجارت بھی کرے گا, وہ زراعت بھی کرے گا, وہ کاشتکاری بھی کرے گا, لیکن ساتھ ساتھ ایک درجے تک وہ اس فریضے کے اندر بھی اپنے آپ کو شامل رکھے گا. لیکن ایک جماعت ایسی ہو جس کا اوڑھنا بچھونا, ہاں جس کا اوڑھنا بچھونا ہی یہی کام ہو بس, اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں. مسلمانوں کے اندر ایسی جماعت کا ہونا بھی ضروری ہے, ہاں جس کا اوڑھنا بچھونا ہی یہی کام ہو. اور یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو لوگ صفہ میں رہا کرتے تھے وہ کوئی کاشتکاری نہیں کرتے تھے, کوئی زراعت نہیں کرتے تھے, کوئی تجارت نہیں کرتے تھے, ان کا کام ہی دین کا کام تھا بس. ہاں باقی ہر مسلمان پر فرض ہے, وہ اپنے دائرہ کار کے اندر اس کے اپنے حدود ہیں, لیکن ایک جماعت ایسی بھی چاہیے جس کا اوڑھنا بچھونا ہی یہ دین کا کام ہو, سونا جاگنا کم سب کچھ یہی ہو, تو اس کے لیے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. پھر فرمایا کہ اجتہادی مسائل, یہاں ولا تکونوا كالذين تفرقوا, یہاں فرقہ واریت کی ممانعت فرمائی ہے اور فرقہ بندی پر سخت وعید فرمائی ہے کہ تم آپس میں فرقہ بازی اور فرقہ بندی نہ کرو. فرقے کب پیدا ہوتے ہیں؟ فرقے تب پیدا ہوتے ہیں جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کی زندگی کے بغیر قرآن حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی جائے, تب فرقے پیدا ہوتے ہیں. قرآن کو سمجھا جائے نبی کی زندگی کے بغیر, تب بھی فرقے پیدا ہوں گے. نبی کی زندگی کو سمجھا جائے صحابہ کے بغیر, تب بھی فرقے پیدا ہو جائے. قادیانی قرآن سے 16 دلائل پیش کرتے ہیں اپنی نبوت پر, کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حضور کی تشریحات کو نظر انداز کر دیا, حضور کی تشریحات کو نظر انداز کر دیا. اور بعض بات کے فرقوں نے جو گروہ بنے ہیں انہوں نے صحابہ کی تشریحات کو نظر انداز کر دیا. فرقوں کی بنیاد یہ ہے کہ اپنے اسلاف پر اعتماد نہ کرنا, اپنے اسلاف پر اعتماد نہ کرنا, اور اپنے فہم پر اور اپنی سمجھ پر اور اپنی دانش پر اور اپنی تحقیق پر اعتماد کرنا, اس سے فرقے پیدا ہوتے ہیں. فرقوں کی بنیاد یہی ہے. اور اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کے تشریعات پر عمل ہو جائے دنیا میں سارے فرقے مٹ جائیں, سارے فرقے مٹ جائیں. باقی اجتہادی رائے کہ ایک صحابی نے ایک مسئلہ حضور کی بات سے یہ سمجھا اور دوسرے نے یہ سمجھا, یہ فرقہ پرستی نہیں ہے. یہ اجتہاد کی جو حیثیت ہے یہ, بلکہ یہ تو ایک ایسی ہے امت کی آسانی کے لیے. جیسے ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دو صحابہ کو بھیجا, فرمایا تمہاری نماز تم جا کے عصر کی نماز وہاں پڑھ لینا. اللہ کی شان, راستے میں عصر کا وقت ہوا, ایک صحابی نے نماز پڑھی, دوسرے نے کہا حضور نے فرمایا تھا بھائی وہاں پڑھنا, میں تو وہیں قبیلے میں جا کے نماز پڑھوں گا. دوسرے نے وہاں جا کے پڑھی, ایک نے راستے میں پڑھ لی. اب بظاہر یہ اختلاف ہوا, لیکن جب واپس حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے آپ نے فرمایا دونوں نے صحیح کیا, حضور نے فرمایا وہاں جا کے نماز پڑھنا, ایک نے راستے میں پڑھی کہا تم نے بھی ٹھیک کیا, ایک نے وہاں پڑھی تم نے بھی ٹھیک کیا. جس نے راستے میں پڑھی اس نے سمجھا حضور کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جلدی جانا, یہ مطلب نہیں تھا کہ راستے میں نماز آ جائے نماز ہی نہ پڑھنا. دوسرے نے کہا نہیں حضور نے فرمایا وہاں پڑھنا تو پھر وہیں پڑھنی ہے. تو صحابہ میں بھی اس قسم کے رائے میں اختلاف ہو, لیکن یہ کہ اجتہادی اختلاف ہے. اور یہ فرمایا یہ رحمت ہے امت کے لیے, یہ امت کے لیے رحمت ہے. لیکن جو اختلاف نفس پرستی کی بنیاد پر ہو, ہاں, اور جس کی بنیاد جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کی تشریحات سے ہٹ کر ہو, وہ فرقہ پرستی ہے اور اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. باقی ائمہ کے اندر جیسے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی, امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمہم اللہ, ان حضرات میں جو اختلاف رائے ہوئی ہے یہ اجتہادی ہے. یہی وجہ ہے ہمارے مدارس دینیہ میں جب ان حضرات کا نام لیا جاتا ہے تو بڑے عزت کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ, جیسے کہا جاتا ہے امام شافعی تو کہا جاتا ہے رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ, سب کے عزت کے نام سے, اس لیے کہ یہ سب اللہ کے مقبول ترین لوگ ہیں. تو اجتہادی اختلاف سے نفرتیں نہیں پیدا ہوتی, اجتہادی اختلافات سے تو آپس میں محبتیں رہتی ہیں اور ایک دوسرے کی عظمت برقرار رہتی ہے. ہاں فرقہ پرستی سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, فرقہ پرستی سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, اس سے قوم ٹوٹتی ہے. تو اس کی مذمت یہاں پر کی گئی ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. آگے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, قیامت کا تذکرہ ہے کہ وہاں بعض چہرے خوبصورت اور منور ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے. آگے کنتم خیر امت اخرجت للناس, اس امت کی خوبص فضیلت اور اس امت کی خصوصیت اور اس امت کا بلند مرتبہ, اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہ برائی سے روکتی ہے اور اچھائی کی طرف بلاتی ہے, جو اس امت کی خصوصیت ہے اس کا تذکرہ فرمایا. اور خیر امت کے علامات بتائیں کہ جب یہ شرائط اور یہ علامات کرے گی تو یہ خیر امت ہمیشہ رہے گی, اس بات کا تذکرہ فرمایا. اس آخر میں اہل کتاب کو تذکرہ ہے کہ اگر اہل کتاب میں سے کوئی آدمی ایمان لے آئے تو ٹھیک ہے, وہ بھی کامیاب ہو جائے گا. پھر دل یہودیوں پر ذلت کا اور اللہ نے جو انہیں رسوا کیا ہے اس کا تذکرہ فرمایا. اور موجودہ اسرائیلی حکومت بھی اس ذلت کو ختم نہیں کر سکتی, وہ اصل میں غیروں کے جسے کہیں کہ توسط سے پورے جزیرہ عرب کے اندر ان کی ایک چھاونی ہے, اور آج بھی اگر کفار ہاتھ ہٹا لیں تو اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی, لیکن کفر اس وقت اکٹھا ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا. لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, فرمایا سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں, بعض ان میں سے ایمان بھی لے آتے ہیں اور مخلص اللہ کے فرما بردار بن جاتے ہیں. فرمایا ہاں وہ لوگ جو کفر پہ مر گئے تو ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ سے انہیں بالکل نہیں بچا سکتی, اور یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. پھر مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا, فرمایا کفار کا خرچ کرنا اس دنیا کے اندر یہ بالکل ضائع ہو جائے گا, اور اس کا نام و نشان بھی کل قیامت میں نہیں, کیونکہ صورت میں باقی نہیں رہے گا. پھر یا ایہا الذین آمنوا, یہاں بھی کفار سے دوستی کرنے اس کی ممانعت فرمائی ہے کہ انہیں اپنے رازدار اور انہیں اپنے خصوصی ایلچی اور مشیر مت بناؤ, اس لیے کہ یہ تمہارے لیے دلوں میں اپنے تمہارے لیے اپنے دلوں کے اندر کوئی خیر خائی نہیں رکھتے, بغض اور نفرت رکھتے ہیں, اور بس اوقات ان کا بغض اور نفرت ان کی زبانوں پر بھی آ جاتا ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. اور فرمایا اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچ جائے تو انہیں بہت بری لگتی ہے, اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچ جائے تو یہ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں, اور اگر تمہیں کوئی ترقی نصیب ہو جائے تو ان کے لیے یہ بات بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے. لیکن فرمایا اگر تم صبر کرتے رہو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو ان کی ساری تدبیریں اور ان کی سازشیں وہ ناکام ہو جائیں گی. پھر غزوہ احد کا تذکرہ ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے حضرہ اہل ایمان کو مختلف جگہوں پر دشمنوں کے مقابلے کے لیے بٹھا رہے تھے, اس کا تذکرہ فرمایا. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, یہاں بدر کا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے اللہ کی مدد اور نصرت ہوئی, اور کس طریقے سے تمہارے پاس جنگی وسائل بھی نہیں تھے اور سامان بھی نہیں تھا, لیکن اللہ کی مدد اور نصرت سے تم کامیاب ہو گئے. اور پھر فرشتوں کی امداد پہنچنے کی حکمت, اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم, اللہ نے فرشتے بھیجے 3000 فرشتے. ساتھ یہ بتایا کہ فرشتے بھیجنے کی حکمت کیا تھی. انسانی فطرت ہے, کسی چیز کو سامنے دیکھتا تو اس کی ہمت بڑھ جاتی ہے, ورنہ اللہ مدد کرنے میں فرشتوں کے محتاج تو نہیں ہے نا, فرشتوں کے محتاج نہیں ہے. اللہ فرشتوں کے بغیر ہی ایمان والوں کی بدر میں مدد کر دیتے, ہوا چلا دیتے, زمین کے اندر دھنسا دیتے, آسمان سے کوئی ٹکڑا بھیج دیتے, ان کے ہاتھوں کو شل کر دیتے, ان کے گردنیں توڑ دیتے, ان کی تلواریں ٹوٹ جاتی, اللہ کے لیے کیا مشکل تھا. لیکن اللہ رب العزت نے انسانی طبیعت ایسی بنائی ہے کہ وہ ظاہری چیز کو دیکھ کر مطمئن ہوتا ہے, تو تعداد بھیجی فرشتوں کی تاکہ ان کا حوصلہ اور بڑھ جائے, قوت اور ہمت اور بڑھ جائے. تو اس کی حکمت ذکر فرمائی اور فرمایا کہ گھبراؤ نہیں, ہم تمہاری مدد اور بھی 5000 فرشتوں کے ساتھ کریں گے. اور یہ فرشتوں کی مدد سے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ, اس لیے کہ تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے. باقی مدد تو اللہ کی طرف سے, اللہ مدد دینے میں اور تمہیں کامیاب کرنے میں ان فرشتوں کا بھی محتاج نہیں ہے. تو غزوہ احد کا تذکرہ ہے. لیس لکم الامر شیئن, غزوہ احد کا تذکرہ. پھر یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا, اس آیت کے اندر بعض معاصی سے بچنے کا نام سود کی ممانعت فرمائی ہے کہ سود نہ کھاؤ, اور سود نہ لو اس کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور جنت کی طرف دوڑو۔ پھر اہل تقویٰ کی چند صفات کا تذکرہ ہے۔ اہل تقویٰ کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو غصے کو پی لیتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور احسان کر کے اللہ کے محبوب بنتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لیتے ہیں اور اپنے گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے۔ یہ سب اہل تقویٰ کی علامات ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ متقی آدمی گناہ کرتا ہی نہیں، نہیں فرمایا، متقی آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن گناہ پہ برقرار نہیں رہتا اور فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ پھر قد خلت من قبلکم سنن، جنگ احد کے بعد اہل اسلام کو تسلی۔ یہاں اہل اسلام کے لیے تسلی ہے کہ احد کے موقع پہ مسلمان بہت سارے ساتھی مسلمانوں کے شہید بھی ہو گئے اور بہت سارے زخمی بھی ہو گئے، تو تسلی دی کہ کم ہمت نہ ہونا اور حوصلہ نہ ہارنا، اللہ تمہیں غلبہ دے گا اگر تم ایمان والے ہو گئے۔ اور اہل اسلام کو تسلی ہے، ایم سسکم کرہن، اگر آج تمہیں زخم پہنچیں تو اس سے پہلے بدر میں انہیں بھی تو زخم پہنچیں۔ یہ تو جنگ کے اندر یہ چیزیں آتی رہتی ہیں، کبھی وہ غالب کبھی تم غالب، ہاں فرمایا یہ جنگ کا میدان ہے۔ پھر یہ کہ اگر تم ہمیشہ ہی غالب رہو تو پھر تمہیں شہادت کا مرتبہ کیسے ملے گا؟ اللہ کہہ رہا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، ہاں ایک تو تمہارا امتحان ہے اور دوسرا تمہیں شہادت کا مرتبہ بھی تو دینا ہے، اس لیے اس قسم کے حالات میدانوں کے اندر آتے رہتے ہیں۔ پھر یہ کہ تم خود بھی تو موت کی تمنا کرتے تھے، اب گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ایک افواہ پھیل گئی کہ حضور شہید ہو گئے احد کے اندر، تو اس کا تذکرہ فرمایا، جہاں کچھ ساتھیوں کے حوصلے پست ہونے لگے تو اس کا تذکرہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، اگر وہ دنیا سے چلی بھی گئے کہ تم اپنا دین چھوڑ دو گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور ساتھ ساتھ اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ تم اللہ کے لیے زندگی گزار رہے تھے اور اللہ کی خاطر قربانیاں دیتے رہے، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور یہ قربانیاں تم دیتے رہو۔ پھر مخلصین کا تذکرہ ہے کہ کتنے ہی نبی ہیں جنہوں نے قتل کیا، قتال کیا، اور ان کے ساتھ اللہ والوں نے مل کر جہاد کیا، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اور جب بھی ان پر کوئی آزمائش آتی تو بجائے اس کے کہ وہ کم ہمت ہوتے اور حوصلہ ہارتے، اپنی غلطیوں پہ نظر کرتے، کہاں کمی رہ گئی اور کہاں کوتاہی ہو گئی، اس پہ نظر کر کے اللہ اس کی مدد چاہا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا اللہ، یہاں پھر اہل ایمان کو اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ تم کافروں کی اگر اطاعت کرو گے وہ تمہیں دین حق سے محروم کر دیں گے، ہاں، اور ان کے پیچھے چلو گے تم اسلام سے محروم ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا ہم ہیں کافروں کے دلوں کے اندر تمہارا روب بٹھا دیتے ہیں ان کے شرک کی وجہ سے، اور وہ بزدل ہوتے ہیں اندر سے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحَسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، پھر اہل ایمان کے مغلوب ہونے کا سبب بتایا کہ تم مغلوب کیوں ہوئے، اور احد کے اندر تمہیں شکست کیوں ہوئی، وجہ یہی تھی کہ تم سے حکم عدولی ہو گئی اور اس کوتاہی کی وجہ سے تم پر یہ آزمائش آئی۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اللہ نے اہل ایمان کو جو معاف کر دیا، اور پھر اللہ کی مدد اور نصرت اہل ایمان کی طرف متوجہ ہوئی، اس کا تذکرہ فرمایا کہ عین میدان جنگ کے اندر احد کے میدان میں اللہ کی مدد اور نصرت ایسی آئی کہ صحابہ پر غم تھا غم، لیکن اونگ آ گئی، نیند آ گئی، اور جیسی اونگ آئی ان کا سارا غم دلوں سے ختم ہو گیا اور سکون ہو گیا۔ تو آپ میں تو بستروں پر نیند نہیں آتی، وہ میدان کے اندر مزے کی نیند کر رہے ہیں، تو بتا سکتے ہو کتنا سکون ہوگا انہیں، ہاں کتنا سکون ہوگا۔ فرمایا اتنی نیند آنی اونگ آنے لگی، ہاتھوں سے تلوار گرنے لگی، تو ایسا اللہ رب العزت نے سکون ان پہ طاری کر دیا، اس کا تذکرہ فرمایا اس کے اندر۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا اخوانی اذا ضربوا فی الارض، یا منافقین کا تذکرہ ہے جو اہل ایمان کو میدان کے اندر جانے سے منع کیا کرتے تھے، میدان کے اندر جانے سے منع کیا کرتے تھے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ مسلمانوں کو احد کے اندر شکست ہوئی ہے تو ان کی زبانیں کھل گئیں، ہم نے نہیں کہا تھا نہ جانا، اب مارے گئے تو اب ایسا ہی ہونا تھا، ہاں، تو ان کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، پھر حضرات صحابہ کی عظمت کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سفارش کی صحابہ کے لیے کہ آپ صحابہ کے بارے میں وہی نرمی اختیار کریں، اسی انداز میں مشورہ لیں، اسی انداز میں معاملہ کریں جیسے احد سے پہلے لیا کرتے تھے، اسی انداز میں آپ کا رویہ ہو، اور ان سے غلطی ہو گئی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا، آپ بھی درگزر کر دیں اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ اور شفقت کا معاملہ کریں، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت داری کا تذکرہ ہے، بعد منافقین نے پروپیگنڈا کیا تو اس کا تذکرہ فرمایا کہ چوری تو عظیم گناہ ہے اور نبی اس قسم کی غلطی سے محفوظ ہے اور پاک ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ آگے لقد من اللہ علی المؤمنین، پھر اہل ایمان پر جو اللہ کا انسان احسان ہے، بلکہ انسانیت پر سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا رسول ان کے اندر بھیجا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا، پھر احد میں جو شکست ہوئی اور اس کی علت اور اس کی حکمت کا تذکرہ ہے، اور منافقین کی جو زبان کی تیزیاں ہیں ان کا تذکرہ فرمایا کہ فرمایا احد کے اندر مسلمانوں کو شکست ہوئی، ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ منافقین کا پتہ چل گیا، ہاں منافقین کا پتہ چل گیا، وہ کہا کرتے تھے کہ ان سے کہا جب کہا جاتا آؤ اللہ کے راستے میں تو وہ کہتے یہ قتال تھوڑی ہے، یہ جہاد تھوڑی ہے، اگر جہاد ہوتا تو ہم ضرور لڑتے، یہ تو جہاد ہے ہی نہیں، تو منافقین کا پتہ بھی اس سے چل جاتا ہے۔ اور وہ اپنے بھائیوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر تم یہاں بیٹھے رہتے اور میدان جہاد میں نہ جاتے تو آج تم نہ مارے جاتے، تو یہ منافقین کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے شہداء کی عظمت کا تذکرہ فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، انہیں مردہ مت کہو بلکہ یہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں انہیں رزق ملتا ہے۔ پھر جب مسلمان زخمی ہو کر واپس مدینہ کی طرف آ رہے اور حمراء الاسد تک پہنچے، الذین استجابوا للہ والرسول، حمراء الاسد ایک مکان ہے، وہاں جب پہنچے تو کفار کو خیال آیا کہ آج تو اچھا موقع تھا، مسلمانوں کو بالکل ہی ختم کر دیتے، اس لیے کہ ان کے اتنے سارے آدمی شہید ہو گئے اور اتنے سارے آدمی ان کے زخمی ہو گئے اور تھوڑے سے رہ گئے تھے، ہم انہیں مار ہی دیتے، ہم انہیں ختم ہی کر دیتے۔ دوبارہ کفار واپس آنے لگے، ادھر جبرائیل امین آئے کہ اللہ چاہ رہا کہ تم دوبارہ میدان کے اندر آ جاؤ، ہاں تو صحابہ سبحان اللہ جن کے کندھوں پر شہداء کی لاشیں ہیں اور جن کے اپنے اعضاء اور جوارح بھی زخمی ہیں، اسی حال میں دوبارہ میدان میں نکلنے کے لیے تیار ہو گئے، اسی کا تذکرہ فرمایا، فرمایا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور جب کفار آنے لگے تو ہوتا تو کافر ڈرپوک ہی ہے، اس نے کہا کہ پہلے مسلمانوں کو ڈرا دو، اور اپنے چند کرندے بھیجے اور انہیں سے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ کفار ہم پھر آ رہے ہیں اپنی پوری طاقت کے ساتھ، تاکہ مسلمان گھبرا جائیں، نفسیاتی طور پہ شکست کھا جائیں۔ جب وہ مسلمانوں کے پاس آئے ان کے کرندے تو مسلمانوں نے کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے، ہاں ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے، اور مسلمانوں نے ایسے ایمان اور ایسے توکل کا اظہار کیا کہ کفار وہاں سے بھاگ نکلے، تو اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ، کہ شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، جو بھی مسلمانوں کے اندر رہ کر اور مسلمانوں میں رہ کر مسلمانوں کے جو آستین کے سانپ ہیں، جو مسلمانوں کو کافروں کی طاقت سے ڈراتے ہیں، یہ سب شیطانی طاقتیں ہیں۔ مسلمانوں کو کافروں سے ڈرانا یہ شیطانی سازش ہے۔ مسلمانوں کے اندر تو ہمت بڑھانی چاہیے، حوصلہ بڑھانی چاہیے، اور کفر کو ہلکا اور معمولی اور حقارت کے ساتھ پیش کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ان کی طاقت اور ان کا غلبہ اور ان کے وسائل کا ایسا تذکرہ کیا جائے کہ مسلمان اس سے خوف زدہ ہو جائے۔ یہ مسلمانوں کے اندر کوئی دین کا کام کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے سامنے تو اس انداز میں کفار کو پیش کیا جائے کہ وہ مکڑی کے جالے ہیں، ان کی طاقت ہی کیا ہے۔ ہاں تو کفار اور ہمیشہ اپنے ایسے لوگوں کو مسلمان معاشرے میں رکھتا ہے جو مسلمانوں کے دندل کے اندر کفر کی طاقت بیٹھاتے ہیں اور کفر کا غلبہ بیٹھاتے ہیں اور ان کی ترقی سے مسلمانوں کو مرعوب کرتے ہیں، تو اس کا تذکرہ فرمایا۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، پھر اللہ نے علی کفر سے کہا کہ اللہ نے جو انہیں عذاب میں ڈھیل دے رکھی ہے اور عذاب رو رکھا ہے، یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہے، بلکہ نہ، یہ اس لیے کہ جتنی ان کی زندگی بڑھے گی اتنے ان کے گناہ بڑھیں گے، تو اتنا ان کا عذاب بڑا ہوگا، جتنے ان کی زندگی بڑھے گی اتنے ان کے گناہ بڑھیں گے، اس لیے ان کا عذاب اتنا برا ہوگا اور سخت ہوگا۔ پھر آگے ما کان اللہ لیذر المؤمنین، بعض اوقات اہل ایمان پر جو مصائب آتے ہیں اور تکلیفیں آتی ہیں، فرمایا اس کی ایک بڑی حکمت یہ ہے تاکہ ان مصائب اور آزمائشوں کے ذریعے ہم اچھوں کو بروں سے الگ کر دیں، کہ ان آزمائشوں کے اندر بھی مسلمان ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے اور جو منافق ہوتا ہے وہ راہ راست سے ہٹ جاتا ہے، ہاں، اور جو جس کے اندر نفاق ہوتا ہے وہ دین چھوڑ دیتا ہے۔ فرما ان آزمائشوں میں اور ان امتحانوں کے اندر ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ مسلمان اور منافق کے درمیان فرق پتہ چل جاتا ہے اور یہ دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرٍ لَّهُمْ، پھر فرمایا وہ لوگ جو اپنے مالوں میں بخل کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مالوں کا بخل ان کے حق میں بہت بہتر ہے، بلکہ یہ دولت کل قیامت میں ان کے گردنوں کی توک بنے گی۔ باقی اللہ کو تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں، وہ تو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، لیکن اگر تم خرچ کرو گے تمہارا اپنا ہی بھلا ہوگا۔ پھر بخیل یہودی بہت بخیل قوم ہے اور وہ اللہ کے شان میں گستاخی بھی کرتی ہے کہ دیکھو محمد کا اللہ فقیر ہو گیا، اس لیے اس کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، الیاذ باللہ، ہاں، ایسی اللہ کے شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اور پھر یہود جو جھوٹ باندھا کرتے تھے اس کا تذکرہ فرمایا، پھر فرمایا کہ تمام اللہ کے یہ نافرمان لوگ دنیا میں کتنے دن تک زندہ رہیں گے، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ان کو پورا پورا اجر بھی اور ان کا بدلہ بھی انہیں ملے گا۔ البتہ کامیابی کا معیار یہ بتا دیا کہ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا یہ کامیاب ہو گیا، باقی دنیا یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ پھر یہودیوں کی طرف سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جاتی تھی اور منافقین کی طرف سے مسلمانوں کو طعنے ملتے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اور یہ بڑی ہمت کے کام ہے، اور تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے اس وعدے کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے اہل کتاب سے بھی یہ وعدہ لیا تھا کہ تم آخری نبی پر ایمان لے کے آؤ گے، لیکن انہوں نے اس عہد کو چھپا لیا، اپنی کتاب کو چھپا لیا اور اپنی کتاب کو نظر انداز کر دیا۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم ولله ملك السماوات والارض۔ اس بات کا تذکرہ فرمایا، معصیت پہ خوش ہونا، جو اپنے غلطیاں بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں اور پھر اس پہ خوش بھی ہوتے ہیں، فرما خوش نہ ہو، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، اور زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کی ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ پھر آگے اللہ کی بڑائی، اللہ کے توحید کا تذکرہ ہے، ان فی خلق السماوات والارض، اور عقل مند لوگ اللہ کی قدرت کی ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کا قرب پاتے ہیں، یہی عقل مندی کی نشانی ہے۔ فاستجاب لهم ربهم، یہاں قبولیت دعاؤں کا تذکرہ ہے، اللہ مرد کی بھی دعا قبول کرتا ہے، عورت کی بھی دعا قبول کرتا ہے۔ پھر ہجرت کی فضیلت کا تذکرہ، شہادت کی عظمت کا تذکرہ، کہ جو ہجرت کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں اللہ اپنے گھروں سے نکال دیا جاتا ہے اور اسے اللہ کے راستے میں تکلیف ہوتی ہے، یا قتال کرتا ہے، یا مقتول بنتا ہے یعنی شہید ہوتا ہے، اللہ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں اور جنت میں داخل فرماتے ہیں، یہ بہترین ٹھکانہ ہے اللہ کی طرف سے۔ باقی کفار کی ترقی، فرمایا کفار کی ترقی اور ان کی زر برق دنیا، تم اس سے دھوکے میں نہ کھانا، یہ کفار کا انجام بہت بد ہونے والا ہے بہت جلدی۔ متاع قلیل، یہ دنیا کا ساز و سامان تو بہت تھوڑا ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے جنت کے باغات ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے مہمانی ہیں، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے۔ البتہ اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لے آئے، اور تم پر جو چیز اتاری گئی کتاب اس پر ایمان لے آئے، اور ان پر جو کتاب آئی تورات اس پر بھی وہ ایمان لے آئے اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑا سا سامان نہیں خریدتے، ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے کامیابی کے چند بنیادی اصول اس صورت کے آخر میں بتائے کہ ایمان والو صبر کرو، یعنی ہمیشہ استقامت کا مظاہرہ کرو، وصابرو اور چکنہ اور ہوشیار رہو، وصابرو اور دوسروں کو صبر پر آمادہ کرو، دوسروں کو صبر پہ آمادہ کرو، ورابطو اور ہمیشہ دینی سرحدوں پہ چکنے اور ہوشیار رہو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرك ونتوب إليك.